آج کی نشست کوئی 8 گھنٹے پہ مشتمل ہوگی، اور جو بحث چل رہی ہے اس میں ایک چیز سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی شخصیت کی کچھ ڈائمنشنز ہیں، وہ ایک ہی وقت میں متعدد سمتیں جہات رکھتے ہیں، اور ان کی ایک جہت ایک سمت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر علم عنایت فرمایا تھا، اور ان کی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور انہوں نے کمال کی بات یہ کی کہ ہر فن میں اپنے شاگرد پیدا کرتی، اور شاگرد تیار کرنے کے بعد وہ یکسو ہو گئے، اور جو آدمی جس فن کا پڑھنے کا اندیہ ظاہر کرتا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شاگرد کے حوالے کر دیتے تھے، اور خود وہ زمانہ وہ حالات ایسے تھے کہ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے وہی نہیں، ہندوستان پورے میں علم گونج رہا تھا، اور ایک ایک نواب کئی کئی سو علماء کی سرپرستی کر رہا تھا، یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے علماء ملیں گے، ایسے نواب ملیں گے کہ ایک ایک نواب جو تھا 900 علماء کو اپنی ریاست میں رکھے ہوئے تھے۔ تونسا شریف کی جو گدی ہے، یہ لوگ اگرچہ بعد کے دور کے ہیں لیکن اس خانقاہ میں بیک وقت 60-70 مفتیوں کے درجے کے عالم رہتے تھے، کوئی انہیں مفتی کہے یا نہ کہے، لیکن اپنے علم میں منطق، فلسفہ، صرف، نحو، دیگر علوم، ان میں وہ اس درجے پر فائز تھے کہ اتھارٹی تھے۔ اس ماحول میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ایسے ہی تھا، اور علماء آتے تھے رہتے تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھلت ایک قصبہ ہے دلی میں، جب زیادہ شور شرابہ ہوتا تھا تو وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور تحریر، تصنیف اور تالیف کا کام وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ کتابوں کے حوالے دیں، یہ ایک اور علم میں ان کا مقام یا اس کی ایک شاخ ہے کہ بعض کتابیں ازالت الخفا وغیرہ دیکھیں تو اس میں وہ حوالے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ روایت ایسے، فلاں جگہ ایسے ہے، فلاں جگہ ایسے ہے، اور فلاں نے یہ لکھا ہے، لیکن کئی کتابیں، مثلا یہی حجت اللہ البالغہ ہے، تفہیمات الہیہ ہے، سطعات ہے، لمعات ہے، اس میں جب وہ لکھتے ہیں تو کبھی تو بالکل عقل کی بات، کبھی وہ اپنے حالات کا تجزیہ، اور کبھی الہامی باتیں، وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، تو بالکل عقلی باتیں اور تجزیہ کرنا اور الہامات، اس میں کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے حجت اللہ میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ سے زیادہ احادیث کی کتابوں کے حوالے دیے، یا پھر انہوں نے منطق، فلسفہ کی بات کی ہے تو اصطلاحات استعمال کی ہیں، یا علم نجوم کی بات کی ہے تو اس کی بھی اصطلاحات استعمال کی ہیں، مگر علم ان کا اتنا ٹھوس تھا کہ ان کو سمجھنے کے واسطے بھی بڑا علم چاہیے۔
رشاد العزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ والد صبح ناشتہ کر کے تشریف لاتے تھے, اپنے مسلے پہ بیٹھ جاتے تھے, لکھنا شروع کرتے تھے اور دوپہر کے ڈھلنے تک نہ وہ اپنا پہلو کوئی بدلتے تھے, نہ اٹھتے تھے, نہ ادھر ادھر دیکھتے تھے, بس خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے. چار چار, پانچ پانچ, چھ چھ گھنٹے, گرمیاں بھی آخر دیکھیں آپ, اور سردیوں میں وقت تھوڑا ہوتا ہے, اتنا کوئی آدمی پہلو بھی نہ بدلے اور مسلسل لکھتا پڑھتا رہے تو آخر پہ زندگی میں جتنا بڑا سرمایہ ہونا چاہیے وہ چھوڑ کر کے. شبلی نعمانی کا بھی یہی حال تھا. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ شبلی کو ہم نے دیکھا آتے تھے, کتابیں دیکھتے تھے, جو چیزیں ہمارے ذمے کام ہوتا تھا وہ ہم دکھا دیتے تھے, بس روز چار پانچ صفحے لکھتے تھے چھٹی. بس وہ چار پانچ صفحے لکھتے لکھتے اتنی کتابیں ان کی ہو گئی. امام الرشید پہ آپ دیکھیے, غزالی پہ دیکھیے, امام روم پہ دیکھیے, سیرت کی ان کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیے, پھر جزیہ ان کتاب لکھی وہ دیکھیے, پھر مقالات شبلی جو ان کے مضامین شائع ہوئے ہیں وہ دیکھیے. اسی طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا 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 کام بھی اگر مسلسل اور تسلسل اور پابندی کے ساتھ کیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں دوسرا بڑا نمایاں پہلو ان کا اس وقت کے حالات کا تجزیہ کرنا تھا. اس وقت ہندوستان میں جو قوتیں غالب آ رہی تھیں ان کے متعلق لکھنا, خطوط, خاص طور پر اگر ان کے سیاسی خطوط جمع کیے جائیں. جو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کام کروایا, مولانا آزاد چونکہ خود بھی صاحب علم تھے, پڑھے لکھے تھے, اگر یہ سیاست کی مصیبت نہ آتی اور مولانا اس میں نہ چلے جاتی اس میدان میں, تو وہ اپنے وقت کے بڑے نابغۂ روزگار شخصیت, اس سے بھی بنتی, اس سے بھی بڑی شخصیت بنتی جو آج ہماری نظر. لیکن انہوں نے آخری دم تک علمی مشاغل پھر بھی نہیں چھوڑے, اور انہوں نے شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے سیاسی خطوط مرتب کروائے, اور ان سیاسی خطوط میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے ملک کے, ہندوستان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں. مرہٹے جو غالب آ رہے تھے ہندو, ان کے متعلق ان کا کیا فلسفہ اور نظریہ ہے, پھر اسی طرح روہیلے, ان کے متعلق کیا ہے, پھر احمد شاہ ابدالی, اس کو متوجہ کرنا, نواب نجیب الدولہ, یہ ساری قوتیں, اور پھر لکھنا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ حملہ کریں گے نہیں کریں گے ہندوؤں کی اور ان 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 حملہ آوروں کی کمر توڑ کے رکھنی ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں اللہ سے اس سلسلے میں رجوع کروں, دعا مانگوں اور ملائے اعلیٰ وہاں تک رابطہ کروں کہ ہمارے ملک میں یہ کام ہونا چاہیے, یہ چیز میں کروں. اگر آپ خود ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق آپ کے حملے کے ساتھ ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ میں یہ بڑا کمال تھا, لیکن ایک جہت اللہ جانتا ہے, حضرت کی ساری کتابیں اگر سامنے آئیں اور اس زمانے کی بہت سی چیزیں, یہ بڑا بڑا علم کا نقصان ہو گیا کہ انیسویں صدی کی ہزاروں چیزیں غائب ہیں. یہ یوں کہیے کہ لاکھوں غائب ہیں اور ہزاروں ابھی پردہ اخفا میں ہیں. لاکھوں اس طرح سے غائب ہیں کہ وہ ساری صدی اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب انتشار کی نظر ہو گئی. کبھی سکھ حملہ کر رہے ہیں, سکھوں کی حکومت 1850 میں ختم ہو گئی تو انگریز حملہ کر رہے ہیں, 1803 میں دلی پہ حملہ ہو رہا ہے, ہندوستان سارا اکھاڑ پچھاڑ کا شکار رہا, اور اس کے نتیجے میں علم جو تھا یہ برباد ہوا اور علم کی چیزیں آگے پہنچی نہیں. مثلاً حضرت شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور اب دنیا میں ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات پہ صحیح معنی میں کوئی آدمی چار صفحے بھی لکھ سکتا ہو کہ شخصیت تھی کیا، پتہ ہی نہیں چلتا. پچھلے 25-30 سال سے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے یہ حالات ملیں کہ یہ شخصیت تھی کیا. حضرت لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی تھی، خود وہ بزرگ کون تھے، ان کے پیچھے کون سا سلسلہ تھا، کیا چیز تھی، کچھ شاہ عبدالعدل صاحب رحمۃ اللہ خلافت دی، کچھ پتہ نہیں چلتا، کہیں سمجھ ہی نہیں آتی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی چیزیں، ان کے گھرانے میں لکھی گئی چیزیں، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ کے اردو ترجمے کے علاوہ چیزیں ہیں، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب 19ویں صدی میں لکھی گئیں، 1810 میں، 1820 میں، 1830 میں، بو علی سینا سے بڑھ کر ان لوگوں نے کام کیا ہے بعض چیزوں میں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، چیزیں ملتی بس نام مل جاتا ہے، فلاں چیز حضرت نے لکھی اور فلاں چیز لکھی. تو لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود نہیں ہے، اور ہزاروں ایسی ہیں جو اب تک کتب خانوں میں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی آدمی پڑھنے والا نہیں، کوئی آدمی چھاپنے والا نہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 150 سال کے بعد جا کر حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل شائع ہوئے ہیں، تقریباً 150 سال بن جاتے ہیں، وہ لکھ کے چلے گئے اور پھر وہ بوسیدہ حالت میں پڑے رہے، اور پھر گوجرانوالہ سے وہاں عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو شائع کیا، تو پتا چلا کہ اچھا حضرت نے یہ بھی فلسفے میں لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے. یہ سب علم کا میدان ہے، اور 19ویں صدی میں وہ تباہیاں مچی، پھر 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی، پھر انگریز آ گئے، پھر یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد تحریک پاکستان چل پڑی، پھر انگریزوں نے 1870 کے بعد جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں، بڑے بڑی لوگ پیدا ہوئے ہیں جس مسلک اور جس مکتبہ فکر سے بھی تھے، لیکن اس سیاست نے پھر حتیٰ کہ 1947 میں دیکھیں سب آگ اور خون ہی خون ہے، آگ ہی آگ ہے، اور ایسے ایسے مسودے جلے، ایسی ایسی چیزیں جلی ہیں، ایسے ایسے علماء، حتیٰ کہ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں 1000 کے قریب قریب تو علماء کو ہم جانتے ہیں کہ اسے کا پھانسی چڑھا دو، پھانسی چڑھا، کوئی مقدمہ نہیں، کچھ نہیں، پھانسی چڑھا دو. یہ اردو کے بڑے مشہور، بہت مشہور ادیب ہیں، محمد حسین آزاد ارکان خمسہ میں سمجھے جاتے ہیں، آب حیات ان کی ہر جگہ اس کے حوالے آپ کو ملیں گے. اردو ادب میں بڑا کام کیا، ان کے والد مولوی محمد باقر تھے، اہل تشیع کے چوٹی کے علماء میں سے تھے، اور شیعہ حضرات میں علم میں دلی میں ان کے پائے کے کم لوگ تھے، اور غالباً انہوں نے اردو کا پہلا اخبار شروع کیا تھا، اور اخبار میں کہیں یہ آگئی بات 57 کے جنگ آزادی کا فتویٰ، اور گورے ان کے گھر آئے، اور یہ لاکھوں پتے تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا، اس زمانے میں پریس لگایا ہوا تھا، اور ان کی عورتیں سید زادیاں کبھی گھر سے جو نہیں تھیں، انگریز آئے سب لٹ لٹا گیا اور کاٹے اس کو پھانسی، چنانچہ ان کے محلے میں ان کے درخت پر ان کی لاش لٹکا دی گئی، پھانسی دے دی گئی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ انگریز حکومت کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کا یہ حشر ہوگا، سیاست میں دخل نہیں دینا. اور یہ راتوں رات بھاگے ہیں، اب بھاگتے جاتے کیسے، وہ عورتیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی چند میل کے فاصلے پہ جا کے گر گئیں، چلے ہی نہیں جا رہا تھا اور پاؤں میں ہبلے پڑ گئے، کرتی بیچاری ہے، لٹ گیا سب کچھ. اور پھر محمد حسین آزاد لکھنؤ چلے گئے، پھر ایران کا سفر اختیار کر لیا، ایران کا سفر اختیار کرنے کے بعد پھر بیٹی تھی، بیٹی سے بڑی ماں، بیٹی نے ان کی جو مضامین لکھے ہیں اگر کوئی آدمی پڑھے سمجھ نہیں آتی کہ باپ نے لکھے ہیں کہ بیٹی نے لکھے، اتنی عمدہ لکھنے والی خاتون، اللہ ہی جانے کیا ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے سسرال نے اسے جلا دیا تھا، بس اس کی موت کا حادثہ، بالکل پاگل ہو گئے محمد حسین آزاد، ایک دن راوی کے پل پہ کھڑے ہوئے اور جتنی کتابیں تھی اٹھا کے ساری راوی کے سپرد کر دی اور گھر چلے آئے. پاگل پناہ ہو گیا تھا کہ ساری چیزیں, یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے, اس جیسے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں تو لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو برباد ہو گئی اور ہزاروں ایسی ہیں جو اب تک نہیں چھپی. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجزیہ ممکن کیا نہیں جا سکتا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے سارا تجزیہ کیا ہے, اور حیرت یہ ہے کہ اس وقت انگریز بنگال تک پہنچ چکے تھے, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطرے پہ کیوں نہیں لکھا کہ بھرتی قوت تو یہ ہے, اس کا کیا کرنا ہے, انگریز بنگال تک آ گئے ہیں, ہندوستان کے ہاتھ میں جا رہا ہے, اس کا اس طرح سب چیزیں نکل رہی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تک کوئی چیز ایسی سامنے آئی نہیں زیادہ جس سے استدلال کیا جا سکے. یہ حضرت رحمۃ اللہ کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے. اسی طرح شاہ اللہ رحمۃ اللہ کا تیسرا زندگی کا بڑا ممتاز پہلو ان کا تصوف, ذکر, اذکار, مراقبات, خاندانی طور پہ صوفی, وہ جو پورا سلسلہ چل رہا تھا ایک تصوف کا ان کا. ان کے نانا بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے, ان کی خانقاہ تھی, اپنے نانا کے یہ جان نشین اور وارث تھے. پھر انہوں نے بیعت کر دی تھی اپنے والد کی. ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ تھے, اور وہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ تھے. یہ سارا سلسلہ نقشبندیہ اتنے قریب سے ہے, اور پھر جو کچھ وہ لکھتے ہیں اپنے مکاشفات اور یہ چیزیں ایک سے ایک اتنے عمدہ درجے کی چیزیں ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوت قدسیہ, ملکیت, فرشتہ پن ان میں کتنا زیادہ تھا. ہر چیز ان کی دیکھیں کمال کی چیز ہے. اب جس آدمی کی حالت یہ ہو کہ وہ کہے کہ اس کی بات ملائے اعلیٰ تک پہنچتی ہے, اس کی روحانیت کا کوئی ٹھکانا. بہت سے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں, وقت بتاتا ہے یہ دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ان کی اپنی گلی سے باہر ان کی چیزیں نہیں نکلتی, کچھ نہیں ہوتا, بے برکتی, جھوٹ, سب جانتے ہیں. صدی بعد ہی سارا پول کھل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا, اس وقت جو کچھ بھی کیا. سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی تباہی اور اب جو دیوبندی حلقہ ہے اس کی تباہی, اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ جس طرح چشتی نظامی آخری زمانے کے جو مشائخ تھے انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے خلافتیں تقسیم کی, اب یہ بھی یہی کر رہے ہیں. جو مل گیا خلافت ہو گئی, جس نے خلافت, پیسے والے سے خلافت ہو گئی, بغیر ذکر اذکار کے, بغیر مراقبات کے, بغیر کسی تربیت کے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ گولڑا شریف کی گتی بہت بڑی چیز ہے. پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے کون مقابلہ کر سکتا تھا, لیکن ان کے بعد جو خلفاء اور جو پھر اس طرح خلافتیں بٹنا شروع ہوئیں, اب کون ہے جو اس گدی کو چلائے اور کون ہے جو اتنا فیض اور یہ چیزیں رجوع عام ہو. حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جم کے 60 سال وہ بہت بڑی ہستی رہی, اس کے بعد یہی ہوگا 200 خلفاء اور 400 خلفاء اور 500 خلفاء یہی دیوبندیت نے کیا, بغیر تربیت کے, بغیر ذکر اذکار کے, بغیر مراقبات کے, حتیٰ کہ جو ضروری علم ہے اس کے بھی بغیر خلافتیں ہوتی گئیں. اب وہ خلافتیں گلے پڑ رہی ہیں, اب وہ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ, حتیٰ کہ اہل السنہ کے عقیدے تک پہ ان کی مضبوطی جو نہیں رہی, تو یہ وہ چیز ہے جس نے بربادی کی. اسی لیے جتنے بھی سلسلے کے اعلیٰ درجے کے مشائخ تھے وہ باقاعدہ ایک ایک سبق دیتے تھے, سبق کے پکا ان کا انتظار کرتے تھے. بشارتیں بشارتیں نہیں دیتے تھے کہ تم اس مقام کے ہو گئے اور اس مقام پہ ہو گئے, وہ جانتے تھے کون کتنے پانی میں. اس کے باوجود جب تک ذکر اذکار مراقبات اس کی پختگی نہیں آ جاتی تھی, وہ اس میں خلافت کہاں, وہ تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا. کوئی کہتے تھے طرف مرید ہی بن جاؤ, یعنی اتنی آسانی سے دیوبند کے حلقے میں لوگ مرید نہیں بنتے تھے جتنی آسانی سے اب پیر بن جاتے. اتنی آسانی سے مرید کو, حضرت عنوی نبر اللہ مرکدو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور حضرت رحمۃ اللہ نے اسے بیعت کی بات کی, تو حضرت رحمۃ اللہ اسے کچھ باتیں کی اور اسے فرمایا تم میں کبر کا مرض ہے, اس کا علاج کرو. کئی برس کے بعد وہ آیا, اور کہا حضرت بیعت کرنے، اب کیا سوجی؟ اس نے کہا حضرت آپ سچ کہتے تھے، میں حقیقت میں متکبر آدمی ہوں. تو حضرت ثانی رحمہ اللہ، جاؤ میاں، جب ہم کہتے تھے اگر اس وقت بانی ہوتی تو اب تک کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے اور علاج بھی ہو گیا ہوتا. تو اتنا استغنا تھا، کئی جگہ ملفوظات لوگوں کو کھینچتے ہیں، ہم بھگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ، ہم کہتے ہیں جاؤ. لوگ مریدوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کام کرو اپنا. ایک نے لکھا ہے کہ میں پھر چھوڑ دوں گا، تو تم تو کل چھوڑو گے نا، ہم آج ہی سے چھوڑتے ہیں. خبردار جو آئندہ خط لکھا ہو. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ استغنا جو تھا، وہ چیزیں تھی ان لوگوں کے مزاج میں، یہ چیز ختم ہو گئی. اور یہی چیز کے بھی باعث بنی تھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے برباد ہو جانے کے. اس لیے سلسلہ چشتیہ نظامیہ، اب دنیا میں کہاں ہے کوئی ایسے مشائخ جن کے متعلق آدمی کہے کہ چشتی نظامی مشائخ میں سے یہ بہت بڑے رتبے کا آدمی ہے؟ نہیں رہتا، اسی طرح ہو جایا کرتا ہے. اور یہ زمین تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تصوف میں جو مقام تھا بہت بڑا، ان کے نانا، پھر یہ ساری، پھر حضرت کے مکاشفات، پھر یہ کہنا کہ ساری دنیا میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے یہ میری ہتھیلی ہے. فرمایا میں نے دیکھا ایک دن ساری دنیا کے اولیاء کرام کو، تو ایک دل اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ اس کے آگے سب موم بتیاں، اور اس چراغ کے سامنے کسی کا چراغ نہیں چلا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا دلی، یہ بزرگ دہلی میں رہتے ہیں. بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے شہر کے ہیں. میں نے کہا یہ آدمی، یہ کون؟ ان کا یہ اس کا دل ہے، اس کی روحانی قوت ہے. تو میں نے کہا کون ہے؟ ان کا تمہارے حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. فرمایا میں نے جو ان پر نظر کی تو حضرت رحمت اللہ علیہ سے کوئی آدمی پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آیا. جتنے مؤثر وہ آدمی تھے، یہ سب چیزیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے، مجھے اللہ تعالی نے الہام کیا اور مجھے کہا کہ ہم تم سے اتنا بڑا کام لینے والے ہیں کہ آئندہ اس بر صغیر میں جتنے لوگ آئیں گے دین کا کام کریں گے، سب کے سب تمہارے واسطے سے کریں گے، اور ہم نے تم میں فقہ اور حدیث کو جمع کر دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے کہا پورا ایک دور مجھ سے کھل رہا ہے، مجھے امامت کا منصب عنایت فرمایا گیا. لوگوں کئی ایک نے کیا، انہیں بھی جانتے ہیں جنہوں نے لکھا کہ میں مجدد ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، اور آج مرے کل دوسرا دن، اور خلفاء نے مرے بیل کے موٹے دیدے، بہت کچھ گایا لیکن 40-50 سال کے اندر سب ختم ہو گیا. لوگ جانتے بھی نہیں کون تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو دعویٰ تھا وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. 1760 میں حضرت کا انتقال ہوا، 1860، 1960 اور 2015 آ گیا ہے. یہ 250 سال کے بعد بھی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کہا تھا کہ حدیث اور فقہ کا توافق کرنا ہے تب آگے کام چلے گا، نہ حنفی فقہ پہ ٹھیٹھ حنفی بن جاؤ، جمے رہو اور ڈٹے رہو اس پہ، یہ اب وقت نہیں آئے گا، اور بالکل خالص اہل حدیث ہو جاؤ یہ بھی نہیں، ان دونوں جمع کرنا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ کیا ایسا کام ہے جو اب سامنے آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایسی چیز ہو گئی. شاہ صاحب رحمت اللہ کے بعد حدیث کا جو شروع ہوا، یہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی زندگی کا تیسرا پہلو ہے تصوف کا، کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے کمال کیا ہے. تصوف میں بھی اتنے ہی انتہا کا درجہ تھا. اور پھر ان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ ان کے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے، پھر سید احمد شہید رحمت اللہ کی تحریک. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے آج صبح یہ مراقبے میں کہا گیا کہ ہم تمہاری اولاد سے حدیث کا کام لیں گے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری اولاد کا ایک حصہ مکہ مکرمہ میں بھیج دیں گے، پھر وہاں اس سے حدیث کا کام لیں. حضرت نے لکھ دیا. کون جانتا تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث پہ ہی کام کریں گے. محدث دہلوی ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا جز بن گیا. پھر ان کے نواز سے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر 1857 کی جنگ آزادی، وہاں جا کر حضرت نے حدیث پڑھائی. شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ جن کے بھائی، انہوں نے حدیث پڑھائی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جو کشف تھا وہ پتہ نہیں 100 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت میں جا کر پورا ہوا. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ سچائی کتنی تھی، جو دیکھتے تھے لکھ کے گئے، وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ اس لیے یہ جو حجت اللہ البالغہ ہے نا، اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس باب کے متعلق جو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ الہام کیا ہے، اللہ نے یہ چیز مجھ پر نازل کی ہے، یہ بہت بڑی چیز لوگ جانتے نہیں کہ ایک چیز ہے حدیث میں آ گئی، ایک چیز ہے قرآن کریم کی آیت آ گئی، اس آیت کو حالات پہ فٹ کیسے کرنا ہے یہ سمجھ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، چور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب قرآن بالکل بیان نہیں کرتا کہ کتنی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، مثلاً ایک آدمی نے کسی کا پین چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیں، ایک آدمی کسی کا زیور چوری کر کے لے گا تو ہاتھ کاٹ دیں، کوئی تو حد ہوگی نا آخر۔ اس لیے جتنے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، ان سے کوئی پوچھے کہ خود یہ نماز میں یہ ایک رکوع اور دو سجدے کیوں ہیں، بیلنس ہو جاتا نا، دو رکوع رکھ دیتے، دو سجدے رکھ دیتے، ایک رکوع رکھتا تو ایک سجدہ رکھ دیتے، یہ کیا کیا، یہ کہاں سے آیا، دو سجدے قرآن نے کہاں کہے؟ اللہ تو کہتا ہے کئی مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، بس تو ایک سجدہ کافی، دو کیوں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے رکوع کا حکم دیا تو تم ایک ہی رکوع کرتے ہو۔ اب جھک ماریں گے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، سیرت وہ تو مانتے نہیں تم، حدیث میں ایک بات آ جاتی ہے۔ اب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، تو اب کتنی مقدار پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ جس شخص کو آپ نے کہنا ہے یہ چور ہے، اس کی کیا شرائط ہیں کہ یہ چور ہے؟ مثلا اس انسان نے کسی کی جیب کاٹ لی تو کیا یہ چور ہے؟ یہ جیب کترا ہے کہ جیب کترے پہ بھی چوری کی سزا نافذ کرنی ہے؟ اب کرے تشریح، ایک آدمی نے مجبوری میں کوئی چیز چرا لی، مثلا وہ بلڈ پریشر کا مریض تھا، کوئی چیز اسے کھانی تھی، دکان کسی میں گھس گیا اور چیز کھانی شروع کر دی، تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے؟ مجبوری میں ایک چیز آدمی نے چرا لی، اس کے ساتھ چور ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے صرف اتنا کافی نہیں ہوا کرتا کہ قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، ایک سینٹی میٹر علم کی گہرائی نہیں ہوتی، حدیث میں یوں آیا یہ حدیث پہ، ارے یار حدیث ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حدیث کا کیا کریں، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو حالات چاہیے وہ بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی آیا، اس نے کہا امیر المومنین میں تو گیا ہوا تھا اور دو سال بعد آئے ہوں اور میری بیوی کے یہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اور اس کو سنسار کریں، حج جاری کریں، مقدمہ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دلی کہتا ہے فہمہ، انہوں نے ارادہ کر لیا ایسی بات، ایسی گفتگو کی جس سے بظاہر یہ ہوتا تھا، اور پھر بلایا لوگوں کو مشورہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ غالباً دو ہی آدمیوں کے متعلق کہا ہے، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا اور ایک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مشورہ، ان کا امیر المومنین آپ کو اس عورت پہ اختیار ہے، کیا آپ اس پہ حد جاری کر دیں؟ وہ جو بچہ ہے اس کے جسم کا حصہ ہے، اس پہ تو آپ کو کوئی اختیار نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر تو برباد ہو گیا تھا، حد جاری کر دیتا، کیا ہو جاتا پھر، اتنی بڑی بات ہو جاتی، اتنا بڑا غلط کام، فرمایا تو برباد ہو جاتا۔ ہوا یہ کہ اس کے بچے کی ولادت حضرت اسلام کا انتظار کرو، بچہ جب پیدا ہوا تو بڑا خوشی سے لیا، اس کا حضرت اس کے تو دانت نکل آئے اور یہ تو بالکل میرا بچہ، ختم ہو گئی بات۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اسے درے لگاؤ، اب یہ جتنی باتیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود اور معاذ رضی اللہ کا حضرت انتظار کریں اور یہ کریں اور یہ کریں، یہ تو ساری عقلی باتیں ہیں، حدیث میں کہاں آئی ہیں؟ یہ تو اپنی عقل سے سوچی ہوئی باتیں ہیں نا، حدیث میں کہاں آئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کبھی بات ہوتی سچی ہے اس کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اور وہ آتا ہے علم کی گہرائی سے اور تقویٰ سے. کہ وہ کیا ہے، ایک آدمی بیت المال میں چوری کر لیتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت ہوئی کہ حضرت اس نے بیت المال سرکاری خزانے سے پیسے لے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے کچھ نہ کہو، اس کا بھی تو کوئی حق ہم پہ بنتا ہی ہے نا، مطلب تنخواہ تو اسے دینی ہوتی ہے، تو تنخواہ میں کٹوتی ہو جائے کسی اور طرح سے، اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا. ایک آدمی نے کہا میرے غلام نے چین سے ایک آئینہ آیا تھا میری بیوی کا، اور وہ آئینہ چرا لیا ہے. چین کا آئینہ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، تو رضی اللہ عنہ کا غلام بھی تمہارا، آئینہ بھی تمہارا، بیوی بھی تمہاری، کچھ نہ کچھ اس کا حق بنتا ہوگا، میں اس پہ حق جاری نہیں کرتا. اب آدمی سوچے اور کہے کہ حضرت وہ تو آیا ہے قرآن میں، آپ قرآن کی مخالفت میں چلتے ہیں. یہ وہ چیز ہے، اگر آپ غور سے پڑھیں اہل تشیع کی کتابیں، انہوں نے اس نقطے کو بہت اٹھایا. انہوں نے کہا عمر نے یہاں یہاں قرآن کی مخالفت کی، عمر نے یہاں یہاں حدیث کی مخالفت کی، عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں، عثمان ایسے مخالفت کرتے، عثمان ایسے کہتے، عثمان ایسے کہتے کرتے رہے. یہ وہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ اسی بات پہ کرتے ہیں، اور اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اچھا یار پھر آپ خود بتائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں کا مخالفت کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ قرآن سے کیوں نہیں سمجھے؟ قرآن کہتا ہے الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. خارجی ہزاروں کی تعداد میں مر گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، قتل عام ہو گیا خارجیوں کا. وہ کہتے تھے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، اور آپ کہتے ہیں میری مانو، بھی تمہاری کیوں مانے، اللہ کی کیوں نہ مانے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس میں اس نے ایک ہرن کو مار دیا، اب بتاؤ مسئلہ مجھے کہ وہ کیا کرے گا. حالت احرام میں شکار منع ہے نا، تو اس نے ایک ہرن کا شکار کر، اس زمانے میں جنگلات ہی تھے، لوگ جنگلوں میں جا رہے ہیں، یہ تھوڑی تھی دنیا. تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو دیانتدار انصاف پسند جمع ہو کے ہرن کی قیمت لگائیں اور یہ قیمت اللہ کے راستے میں خیرات کی جائے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یہاں کیوں نہیں اللہ سے پوچھ لیتے، مراد ان کی یہ تھی. ان کا دو آدمیوں کا جو فیصلہ ماننا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ ہی ماننا، اور یہاں کہتا ہے دو آدمیوں سے فیصلہ کرا لو. اب چپ، اب کیا جواب دیتے؟ اس لیے بہت سی چیزیں انسان کی اپنی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس حدیث کو، اس چیز کو سمجھا کیسے. اب کسی آدمی کی عقل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے پہلوؤں سے بڑھ جائے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ تمہاری تقلید کر لیتے ہیں، لیکن جب تقلید اپنی مسجد کے امام صاحب ہی کی کرنی تو اسے بہتر نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کر. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جنگ، اور ان کا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اگر فتح ہو گئی تو یہ جو ہماری دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کا کیا کرنا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا ان کا جنازہ پڑھنا ہے. یہ کافر تھوڑے ہی ہیں کہ ان پہ وہ احکامات لگیں جو احکامات غنیمت کی تقسیم اور عورتیں اور باندیاں اور غلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا بالکل نہیں. یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بہت دعا مانگتے تھے، کہتے تھے عائزم بالرحمن من فتنہ، میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں آزمائش سے زندگی میں. بار بار پڑھتے رہتے تھے اور سب سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جب یہ جواب دیا تو ان کا امیر المومنین اگر آپ یہ جواب نہ دیتے لا نبایعک، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ جنگ میں نہ آتا. یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صحیح چیز سمجھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جنگ کے کناروں پر کھڑے دیکھ رہے تھے وہ سب کہتے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی حق کدھر ہے، عمار کو دیکھو عمار کس کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو جو لوگ شہید کریں گے اس دن وہ زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ عمار رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، 90 کے قریب عمر ہو گئی تھی ان کی، تو کانوں سے سنائی کم دیتا تھا، تو ان کے نوکر نے غلام نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے کہا بس اب نہیں آنا، جاتا ہوں تو اب سنبھالو سب کچھ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار آخری چیز دنیا سے دودھ پیو گے، تو ان کا تم نے پلا دیا نا اس کا مطلب آج شہادت ہو جائے۔ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کناروں پر کھڑے تھے وہ تو فوج در فوج اور موج در سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آ کے ملے، کہا حضرت آپ حق پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے متعلق بنایا تھا، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، عمار کی شہادت بتاتے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ہل کے رہ گیا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سن کے، بھاگے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا، عمار شہید ہو گئے۔ پھر ہوا جو کچھ بھی ہوا، لیکن عمار رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص حالانکہ اس پائے کے آدمی تھے کہ جب امواس میں تعاون پھیلا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا اپنے زمانے میں، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کی سفارش اور ان کا معزول ہونا سیدنا وقر رضی اللہ عنہ سے بھی کر رہے تھے کہ اسے ہٹا دیں خالد کو فوج کی کمانڈ سے، سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کا کہ عمر اللہ نے ایک تلوار مسلط کیا ہے کافروں پہ، میں اس تلوار کو نیام میں اب ڈال دوں؟ کہ حضرت مجھے نہیں پتا، لیکن یہ خالد نے جو کیا یہ ٹھیک تھی، خود آئے ہٹا دیا۔ انہیں ہٹایا اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا ملے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ تعاون میں انتقال ہو گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ ابو عبیدہ کو تعاون نے لے لیا، اوفو میں تو اسے خلافت دینے والا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہل کے رہ گئے کہ اتنے بڑے دو آدمی چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں تو معاذ کو خلافت دے دیتا بغیر کسی کے مشورے کے، اور بات کیا کی؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت کے جتنے علماء ہیں قیامت میں ان کا امام یہ معاذ ہوگا، اور معاذ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو امت کے علماء اس کے پیچھے چلیں گے، پھر بھی معاذ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اگر کوئی پتھر پھینکے تو اس تک نہ پہنچے۔ یہ عربوں کی زبان میں میئرمنٹ کا ایک پیمانہ تھا، جیسے کہتے ہیں نا پہاڑ کے پیچھے، جیسے کہتے ہیں یہ ساتھ ہی، تو مراد ہوتا ہے گلے گاؤں میں، تو ہر زبان کے محاورے ہوتے ہیں۔ فرمایا پتھر پھینکے اتنا دور معاذ چلا جائے گا، اتنے اعلیٰ مرتبت اور اعلیٰ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ہل گئے کہ معاذ بھی چلے گئے، فرمایا میں کسی کو خلافت کی بنیاد انہوں نے بتا دی، ان کا علم ہے۔ یہی وہ جھگڑا ہے، یہ جتنے سیاستدان ہیں نا ان سے پوچھو یہ پڑھتے کتنا۔ جو ان کا کام ہے یہ جانے، ان سے پوچھو پڑھتے کتنا ہے، وزیر اعظم صاحب کتنا وقت روز دیتے ہیں کتابیں پڑھنے کو، صدر صاحب کتنا پڑھتے ہیں، وزراء کتنا پڑھتے ہیں، دیگر سیاستدان ہیں یہ کتنا پڑھتے ہیں۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ علماء کا بھی، مولوی کتنا پڑھتے ہیں۔ جہاں پر تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، وہاں قیادت کیوں ہے؟ علم بھی نہیں ہے اور ذکر بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور جہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یار پڑھو، سیاست کر رہے ہو نا تو سیاست کو ہی پڑھ لو، بتاؤ کہ آج امریکہ نے کیا کہا ہے، برطانیہ نے کیا کہا ہے، عالمی منڈی کدھر جا رہی ہے، آپ کو اتنے ہی پتا ہو کہ سیاست آپ کا شعبہ، آپ اسے ہی پڑھ لیے۔ یہ سیاستدان ہفتوں اخبار تک نہیں پڑھتے، اور یہ قوم کی قیادت ہے۔ یوں ہی قومیں برباد ہو جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں منموہن سنگھ وزیر اعظم بن گیا, لیکن اس نے کہا ہفتے میں ایک دن پڑھانے آیا کروں گا, اپنی یونیورسٹی میں جاتا تھا پڑھاتا تھا. یہ اوباما امریکہ کا صدر اب تک پڑھتا ہے, روزانہ پڑھتا ہے کیا کیا کتاب پڑھنی. علم ہے اس بنیاد پر کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ نے کہا اتنا علم اللہ نے اسے دیا, میں تو اسے خلیفہ بنا دیتا. اور پھر اس کے بعد اب تیسرا آدمی حضرت عمر رضی اللہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. فرمایا عمر بن العاص کو جو فوج ہے اس کی وہاں کی عادت سنبھالے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کا آدمی دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی انتقال پہ ہل جانا ان کا اور پریشان ہو جانا ایک معمولی بات نہیں. تو ایسی تھوڑا پریشان ہو جاتے تھے, بڑی گہری سوچ سمجھ سب چیزوں کے مالک تھے. تو اس لیے صرف تعلیم اور یہ چیزیں کا بلکہ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, تعلیم, حالات کا تجزیہ, پھر خدا کی طرف سے الہامات, یہ سب کچھ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہوا. اور پھر جا کر یہ حجت اللہ البالغہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں تحریر فرمائی. اس لیے وہ بہت سی چیزوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں فلاں جگہ آ گیا اس پہ غور کر لو, حدیث میں آیا تم اس فلاں جگہ پہ غور کر لو. اب وہ آدمی غور کرتا ہے پھر پہنچتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر آگے اس سے بحث شروع کریں.